السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تربیت اولاد، تربیت اولاد یہ ایک ایسا ٹاپک، ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنا کہا جائے کم ہے. آج ہم میں سے یہاں پر جتنی بھی خواتین آئی ہیں، وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند یا پھر سنجیدہ ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا یہ ہر والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی اولاد ہمارے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اعمال نامہ یعنی دفتر بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک، وہ علم جو وہ چھوڑ جائے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. دوسرا، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام، انفاق وہ کر جائے کہ کہیں کنواں کھدوا دے پانی کے لیے یا کہیں مسجد بنا دی، تو انفاق کا ایسا وہ کام کر جائے جس کی وجہ سے بعد میں اس پر عمل ہو رہا ہو یا لوگ اس میں کام کر رہے ہوں دین کا. اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد ہمارے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت بڑے منافع کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن کب بنے گی؟ اسی صورت میں بنے گی جب ہم ان کی تربیت اسلامی نہج پر کریں گے، یعنی ہم انہیں اپنے زندگی میں فائدہ مند بنائیں گے، تب کہیں جا کر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن میں آتا ہے سورۃ تحریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. اور اہل عیال میں خاندان والے، بیوی، بچے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ سونپی ہے کہ تمہیں یعنی اہل ایمان کو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں وہ باتیں معلوم ہوں گی کہ جس کی وجہ سے انسان گناہگار ہو سکتا ہے یا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے، تو وہ یہ باتیں معلوم کرے گا، تب ہی وہ ان سے بچ سکے گا. اور چونکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے پہلے والدہ کو یا والدین کو وہ علم جاننا یا وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. یہ اتنا اہم اور عظیم کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونپا ہے، اگر اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگائیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس پر ہمیں کتنا غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیر ذمہ داری اور لاپرواہی انہی معاملات کے ساتھ کی جاتی ہے. آج اکثریت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا، اس کا مطلب ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پڑھایا لکھایا، ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو پڑھانا لکھانا ذمہ داری پوری کرنا نہیں ہے، جو آپ نے پڑھایا لکھایا وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ تو آپ کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خاص طور سے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ اہم ذمہ داری ہے۔ علم، ہر کوئی علم، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، وہ اگر ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نافع ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکول بھیج کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہو جائیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسکول بھیج دیا ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت ان کی کرنی ہے، ایسا علم انہیں دینا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے خاص طور سے والدہ پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گھر کی خاتون پر جو ماں ہوتی ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک، صالح اور با اخلاق ہو، اس کے لیے بچے کے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم سوچے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب آرام سے کریں گے، نہیں، بلکہ بچہ آنے والا ہو اس دوران سے ہی اگر تیاری شروع کر دی جائے تو اس کے اثرات بچے پر بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا عظیم رکھا ہے، جب اتنا درجہ عظیم ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یعنی ہر ایک کو نہیں ملتا یہ رتبہ، یہ ماں جیسی عظیم ذمہ داری، ماں جیسا عظیم رتبہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا، جنہیں ملا ہے یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں جو نرمی اور جو صبر رکھا ہے، اس کی بنا پر اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی گئی ہے۔ اسی لیے نسلوں کی تربیت کا کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ سونپا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے، یہ دراصل اس کے لیے ایک اعزاز بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں عورت کو خاص اہمیت اور درجہ دیا گیا، مگر ماں کی حیثیت سے تو اسے بہت ہی اونچا مقام دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تب آپ نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی تمہارے والد۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے کہ اچھے اخلاق، اچھے کردار یا اچھے حسن سلوک کا مستحق والدہ کو 3 درجہ گنا زیادہ دیا گیا اور 4th نمبر پر والد کو کہا گیا۔ اس حدیث کو پڑھ کر ہمیشہ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اکثر کچھ خواتین جو کہ نادانی کی وجہ سے کہتی ہیں کہ اسلام میں عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے یا اسلام میں عورت کو 2rd درجہ دیا گیا ہے، لیکن وہ یہ حدیث نہیں پڑھتی۔ یہاں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر 3 درجے والدہ کو دیے گئے، اور میں وہی سوچتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وسعت رکھی ہے، انہوں نے کبھی آبجیکشن نہیں اٹھایا اس حدیث پر کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو 3 درجے دے دیے اللہ کے رسول نے اور والد کو آخر میں درجہ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے یہاں پر دراصل اس ذمہ داری کی وجہ سے، جو ذمہ داری عورت نبھاتی ہے، جو ذمہ داری عورت اٹھاتی ہے بطور ماں کے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ماں کو 3 درجے زیادہ دیے ہیں، کیونکہ اسے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مرد حضرات باہر کا کام دیکھتے ہیں، وہ رات میں نہیں جاگ سکتے، وہ دن بھر بچے کے ساتھ اس طرح سے اپنا رویہ نہیں رکھ سکتے جس طرح سے ایک ماں رکھتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ ماں کو دیا ہے۔ اب جو اتنی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، لہذا 3 درجے جب دیے گئے ہیں تو کام بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی کو کسی کی سیلری میں انکریمنٹ کیا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، یا کسی کے عہدے میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو کس بنا پر کیا جاتا ہے؟ اس کے کام کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کا آپ دیکھ لیں رول، تو وہاں پر انکریمنٹ اسی وقت دیا جائے گا جب امپلائی اچھی طرح سے اپنے کام کو بحسن خوبی انجام دے۔ اسی طرح سے والدہ بھی جب اسی وقت اس کا 3 گنا درجہ بڑا ہو سکتا ہے، یا اس کے قدموں کے نیچے جو جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے گی اس بنا پر۔ ایک کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں یا وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی مصروفیت اتنی بڑھا دی ہے کہ ہم نے ہر کام کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے اور لاد لیا ہے، اور بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ اگر آج ہم ان کو وقت دیں گے تو کل لازماً وہ بھی ہمیں وقت دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے ڈسکشن کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، کیونکہ تربیت کے لیے آپ کو وقت دینا ہر حال میں ضروری ہے۔ کل ایک کتاب کہیں پڑھنے میں آئی تھی، جی ہاں، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا، جب وہ حدیث کا کورس وہاں پڑھا رہے تھے علوم حدیث پر، تو ان سے کسی نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثیں کوٹ کیوں نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اللہ کے رسول کے 6 مہینے کے بعد ہی ہو گیا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے گھر اور بچوں پر توجہ زیادہ دیتی تھیں، اور چونکہ اس زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، اس بنا پر صحابہ کو خود یہ خیال نہیں آیا کہ حدیثیں کوٹ کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں لگی ہوئی تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو دونوں بیٹے تھے جو بہت مشہور ہوئے، ان کی تربیت انہوں نے کس طرح سے کی۔ تو خاتون کی ذمہ داری، ایک ماں کی ذمہ داری، اس کا سب سے زیادہ اہم جو رول ہے وہ بطور ماں کے ہے، لہٰذا اس کو وہ ذمہ داری پہلے کرنی چاہیے۔ اب تربیت کس انداز سے اور کس پہلو سے کی جائے؟ سب سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کی تربیت یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کام آپ سے محنت چاہتا ہے۔ یعنی آپ کو خود پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا، خود اپنی تربیت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک اسپنج سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو اسپنج جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس میں کیا صلاحیت ہوتی ہے، کہ وہ جب آپ اس کو اگر کسی لکوڈ پر رکھتے ہیں، پانی کی مثال لے لیں، اگر آپ پانی کے اوپر آپ اگر اسپنج کو رکھتے ہیں تو وہ ایبزارب کر لیتا ہے، ہے نا؟ اور یہ ایبزارب کرنے کی جو کوالٹی ہے، یہ کوالٹی دراصل یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز چلی گئی، اور جب آپ اسے دوبارہ جب اس کو پریس کرتے ہیں تو جو چیز اس نے ایبزارب کی ہے وہ واپس نکل بھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے والدہ جب بچے کی تربیت کرتی ہے، یا والدین جب بچے کی تربیت کرتے ہیں، تو بچوں میں وہ کوالٹی آلریڈی ہوتی ہے۔ یعنی بچے ہر چیز ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بات کرنے کا، آپ کی بات کرنے کا انداز، ہر چیز بچے خاموش آبزرویشن کرتے ہیں، اور وہی چیز بچوں میں دوبارہ پھر آ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اسپنج کو دبائیں گے تو دوبارہ سے اس میں سے پانی نکل جائے گا۔ تو دراصل ایک تو ہوتی ہے خاموش تبلیغ، جو آپ بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھو گا کہ اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر جب انہیں کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ یا اللہ۔ کئی بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کا انداز بھی وہی ہوتا ہے جیسے والدہ کرتی ہیں۔ تو یہ بچے دراصل خاموش، ایک طرح سے آپ کو خاموشی سے ایبزارب کر رہے ہیں، والدہ کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہی چیز ان کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچے کی تربیت اچھی ہو، تو پہلے آپ کو اپنے زندگی کے آداب اور اتوار دیکھنے ہوں گے کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، آیا آپ خود اللہ تعالیٰ کی اچھی نیک بندی ہیں، آیا آپ خود بات جب کرتی ہیں تو آپ کا انداز بات کرنے کا کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اگر خود میں اپنے اندر اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں تو بچہ خود بخود وہ سیکھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ سوچتی ہیں کہ بچوں کو بٹھا کر تربیت کی جاتی ہے تو ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. ہاں بچوں کو کچھ سکھایا تو جا سکتا ہے ایز اے کلاس روم میں یا کلاس کے طور پر، لیکن تربیت اگر کرنی ہو تو اس کے لیے 24 گھنٹے کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو مسلسل لگے رہنا، یہ مسلسل کام ہے، کوئی گھنٹے چند گھنٹوں کا کام نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو چیز آئے گی کہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح مسلمان بنے تو ہم کو اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہوگا. لہذا سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بچے یعنی میجورٹی میں کوئی لوگ جو کام کر رہے ہوں تو بچے سب سے پہلے وہی چیز سیکھتے ہیں، تو اگر گھر کے اندر کا ماحول اسلامی ہوگا تو بچے بھی وہی چیز سیکھیں گے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر بچے ادھر ادھر کی کوئی بات سیکھ لیں، لیکن جو چیز ان کی گھٹی میں بیٹھ جائے گی، یعنی جو چیز وہ بنیادی طور پر سیکھ لیں گے، وہ ان کی زندگی سے پھر انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں نکلے گی. دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے کہ گھر کے ماحول کو درست رکھتے ہوئے جاہلیت کے رسم و رواج کو گھر سے ختم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں صحیح عقیدہ آئے، رسم و رواج سے ہٹ کر ان کی زندگی ہو اسلامی طریقے پر، تو ہمیں خود سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خواتین ہی ان جاہلانہ رسم و رواج میں خود انوالو ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین خود، اگر مرد حضرات کتنے بھی دیندار بن جائیں تو آپ دیکھیں وہ گھر کے ماحول کو بدلنے میں وہ قوت نہیں رکھتے جتنا ایک عورت کر سکتی ہے. اگر عورت چاہے تو اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں وہ قوت دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر کہ عورتیں جب ان کو بات منوانی ہوتی ہے تو اگر ان کے صرف تھوڑے سے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، ہے نا جی، تو اپنے آنسوؤں سے عورت بہت کچھ منوا لیتی ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ کوالٹی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے. تو گھر سے جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کریں سب سے پہلے. میوزک اگر کہیں چلتی ہو گھر میں، یا اتفاق سے کوئی کسی کو میوزک کی عادت ہو، تو سب سے پہلے میوزک کو گھر سے ختم کیا جائے. ایسے سیریل ڈرامے اگر گھروں میں ماؤں کو دیکھنے کی عادت ہے تو یقین جانے کہ بچے کو اس سے آگے بڑھ کر عادت ہوگی. تو سب سے پہلے ماں کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا کہ وہ اس طرح کی لغویات سے خود بچی رہے تاکہ بچے بھی بچ سکیں. کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ٹی وی مت دیکھو، تو آپ بتائیے کہ ان پر اثر ہوگا کچھ؟ جی بتائیے کیا ماحول ہوتا ہے آج کل گھروں کا. جی یہی کہیں گے نا بچے کہ والدہ تو خود دیکھتی ہیں، گھر کے سارے لوگ تو دیکھتے ہیں، پھر ہم پر کیوں پابندی ہے؟ تو لہٰذا سب سے پہلے والدہ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچی رہے، وہ ان چیزوں سے دور رہے تاکہ بچے خود بخود اس سے بچ جائیں. تیسری چیز، انہیں اسلامی اخلاق سکھائے جائیں. یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. یعنی کچھ سالوں سے جو ہماری تعلیم کا سسٹم ہے، وہ تعلیم دراصل دیکھا جائے تو غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ہے. جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے، وہ نصاب سب غیر مسلموں کے ہاتھوں کا مرتب کیا ہوا ہے. اب وہ غیر مسلموں کا بنایا ہوا جو تعلیمی نصاب ہے، وہ اسلامی اخلاق تو نہیں پیدا کر سکتا، ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان کنٹریز میں یا جہاں پر بھی مسلمان ہوتے تھے تو مسلمانوں کے مدارس الگ ہوتے تھے، ان کے تعلیم کے مراکز الگ ہوتے تھے جہاں پر انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم دی جاتی تھی. لہٰذا الگ سے کوئی اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب میں وہ اخلاق ہے ہی نہیں، وہ مورلز ہے ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی ایسا ٹائم مخصوص کرنا ہوگا، یا چلتے پھرتے، یا اس کے لیے جیسا بھی ہم چاہیں، اپنے گھریلو ٹائم کے حساب سے، ہم اپنے جو ہمارے گھریلو مصروفیات ہیں اس حساب سے ہم خود ٹائم مینج کریں کہ ہم انہیں الگ سے اسلامی اخلاق اور آداب سکھائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کھانے پینے کے آداب بچوں کو معلوم ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بچوں کو معلوم ہوں. تقریباً جتنے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے آرام سے الٹے ہاتھ سے گلاس سے پانی پی رہے ہیں اور والدین انہیں ٹوکتے بھی نہیں ہیں، تو یہ بات انہیں بتائی جائے بچوں کو کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہمیں رہنمائی کی ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں، کون سی حدیث تھی وہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ یہودیوں نے ان پر طنزیہ کہا کہ تمہارے رسول تو تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، تو انہوں نے اس پر وہ شرمائے نہیں بلکہ انہوں نے خوشی کے ساتھ کہا کہ ہاں ہمارے رسول ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی اللہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ ہم پر بہت بڑا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا ہم کو سمجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی، کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو یہ اخلاق بچوں کو سکھائے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں احادیث کی، بہت ساری کتابیں ہیں، چاہے تو آپ دیکھ لیں جو استاذہ کی کتاب حسن اخلاق کے نام سے، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے اخلاق بتائے گئے ہیں۔ آداب زندگی ایک کتاب ہے، اس میں بھی بہت یعنی بیسک یعنی بنیادی جو نالج ہے وہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر ہم میں سے سبھی کو یہ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے بڑے بوڑھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے یا جو بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ یہ چیزیں خود ہی بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ جب گھر میں دادیاں نانیاں ہوتی تھیں تو یہ چیزیں وہ خود بچوں کو سکھا دیتی تھیں۔ اب چونکہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے، ایک تو یہاں ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں پر بچے بزرگوں سے یا ان کی تربیت سے پہلی بات محروم ہیں، والدین اتنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے بیڈ رومز میں بچے کیا کر رہے ہیں والدین کو خبر نہیں ہوتی، یا والدہ کام میں کچن میں مصروف ہے اور بچے ادھر کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم۔ تو اس کی وجہ سے بھی بڑوں کے ساتھ جو بچوں کا ایک ادب اور احترام کا جو تعلق ہے، انسیت کا جو تعلق ہے، وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب گھر میں بڑے بوڑھے رہتے تھے تو وہ ان کو سکھاتے تھے کہ ایسا کریں ویسا کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، جب بڑے اوپر بیٹھے ہوں تو بچے بڑے نیچے بیٹھے ہوں تو بچے اوپر نہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ادب اور ایک اخلاق تھا یہ، تو لہٰذا یہ چیزیں اس کی وجہ سے آسانی سے بچے سیکھ لیتے تھے۔ لیکن آج بچے دادا دادی سے بھی محروم ہیں، اس وجہ سے یہ اخلاق بھی انہیں نہیں آ رہا ہے۔ جی کیا کہا؟ ہاں بالکل۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو فورتھ پوائنٹ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے انہیں سنت کی تعلیم کے ساتھ اللہ کے ذکر کی عادت ڈلوائیں۔ کوئی بات انہیں کرنی ہو، جی امی انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اگر آپ نے انہیں کوئی کام کہا ہو تو بچوں کو یہ عادت ڈلوائیے کہ وہ ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اگر انہیں کوئی چیز دی جائے تو وہ تھینک یو کہہ کے، تھینکس کہہ کے بری ذمہ نہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ انہیں کہیں کہ وہ الفاظ استعمال کریں جس کی وجہ سے انہیں بھی اجر مل سکتا ہے اور ہمیں بھی اجر مل سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی چیز بچوں کو دی یا کسی اور نے کوئی چیز بچوں کو دی، جزاک اللہ خیرن۔ آپ دیکھیں نا کتنے پیارے جملے ہمیں، میں کبھی غور کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہر بات ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اجر رکھ دیا گیا ہے ہمارے لیے، کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کچھ لیتے بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر آ جائے، یعنی کسی بھی لمحے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور نہ رہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے سکھائے جائیں کہ اگر کوئی چیز انہیں ملی ہے تو اس پر الحمدللہ کہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کیسے ہیں، تو جواب میں کہیں کہ الحمدللہ۔ تو یہ جملے کیا ہے، دراصل ایک تو انسان میں عاجزی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی پھر ایک بندہ صرف وہ نماز کے وقت ہی عبادت میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ 24 گھنٹے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ مسنون دعاؤں کو سکھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسنون دعائیں کیسے سکھائی جائیں گی۔ اگر والدہ کو یاد ہوگی تبھی تو وہ بچوں کو سکھائے گی، تو لہٰذا اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جملہ جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے والے لیکچر میں، شاید میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ تعلیم الامی تعلیم الامتی، کہ ماں کی تعلیم دراصل کس کی تعلیم ہے؟ پوری امت کی تعلیم ہے۔ جی ہاں، اور وہ نیپولین کا بہت جملہ ہم سنتے ہیں، بہت مشہور ہے، جو کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی ہاں قوم دوں گا۔ جی، تو یہ کس وقت ہوگا؟ جب ماں انہیں وقت دے گی، جب ماں کو یہ ساری چیزیں یاد ہوگی۔ تو مسنون دعائیں، آپ دیکھیں نا کہ یہ چیز آپ سوچنے اور غور کریں کہ میں اگر اپنے بچے کو یہ دعائیں یاد کراتی ہوں تو یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا اور پھر یہ بچہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا تو اس وقت تک مجھے یہ اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ سوچیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ پھر جھوٹ سے بچنا ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ جھوٹ سے بچنا ہے، کہ بچوں کے ساتھ ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی صحیح نہج پر تربیت کریں تو اس کے لیے ہمیں خود پہلے جھوٹ سے بچنا ہوگا، کیونکہ ماں اگر جھوٹ سے بچے گی تو بچے بھی جھوٹ سے بچیں گے۔ ایک خاص بات جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں اس وقت خاص خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بچے کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کتنا انہوں نے اپنے والدین کی تعلیم کا خیال کیا جو انہوں نے تعلیم دی گئی انہیں۔ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت چونکہ ہر چیز سامنے رکھی ہوتی ہے، ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، اب بچے نے کوئی چپس کا پیکٹ اٹھایا یا کوئی چاکلیٹ اٹھایا یا کوئی جوس لے لیا، اور بچے نے شاپنگ کے دوران ہی، چونکہ بہت بڑا مارکیٹ ہوتا ہے، ہم جب تمام شاپ میں ہم جب گھومتے ہیں بہت ساری چیزیں لینی ہوتی ہے، اس دوران میں اگر بچے لے کر وہ چیز کھا لیتے ہیں یا اسے استعمال کر لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ بیٹا یہ پیکٹ سنبھال کے رکھیے، ہمیں اس کے پیسے پے کرنے ہیں۔ یہ چیز آپ بچوں میں خاص طور سے پیدا کریے کہ بچوں میں ایمانداری کی عادت پیدا ہو، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم کہیں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے، بغیر پیسے پے کیے نہیں لے سکتے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ پہلی بات تو بچوں کو رو کے رکھیں کہ ابھی اسے کھائیں نہ، اور اگر بچہ نہیں مان رہا ہے تو پیکٹ کو سنبھال کر رکھیں تاکہ جب کاؤنٹر پر آپ جائیں تو بتا دیں کہ یہ چیز ہم نے استعمال کی ہے اور اس کے بھی پیسے آپ پے کر دیں۔ تو یہ چیز آپ بچوں میں پیدا کریں گی تو یہ ان کے اندر ہمیشہ زندگی بھر ان کے اندر یہ امانت باقی رہے گی۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، اور یہ سنا سنایا نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھا ہے، کہ ایک شاپ پر کسی بچے نے کوئی چیز وہاں سے لے کر آئی تو جو دکاندار ہے وہ دکاندار نے پیسے زیادہ واپس کر دیے، وہ بچہ ویسے ہی لوٹ کر گیا، اور زیادہ بڑا بچہ نہیں تھا، 8-10 سال کا بچہ تھا۔ تو وہ بچہ واپس جب دکاندار کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ انکل آپ نے یہ پیسے زیادہ واپس کر دیے اور اتنے نہیں اتنے دینے چاہیے تھے آپ نے، تو یقین جانیے کہ وہ دکاندار کچھ لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہ گیا اور وہ اتنا حیران ہوا، اور اس دکاندار نے کہا کہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی نے مجھے پیسے واپس لا کر دیے، ورنہ ایسا تو بہت دفعہ ہوا کہ پیسے زیادہ چلے گئے غلطی سے لیکن کبھی کسی نے لا کر نہیں دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر یہی معاملات کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوں، اور اکثر ہوا ہے ایسا کہ بارش کی وجہ سے دکان بند ہو گئی اور پیسے پے کرنا رہ گئے، 3 دن کے بعد جب وہ صاحب وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس دکاندار کو، ایک غیر مسلم کو، آئس کریم کے پیسے پے کیے کہ ہم نے 3 دن پہلے آپ کی دکان سے آئس کریم کھائی تھی اور بارش کی وجہ سے ہم پیسے پے نہیں کر سکے تھے، اچانک آپ نے دکان بند کر دی تھی تو یہ پیسے آپ لے لیں، وہ غیر مسلم دکاندار تھا، وہ اتنا حیران ہوا بہت زیادہ اور کہنے لگا کہ اچھا یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق اور ایمانداری۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو دراصل یہ تبلیغ بھی ہم کر رہے ہیں ایک طرح سے، کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے عمل سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بچوں میں خاص طور سے یہ چیز ان کے اندر بلڈ کر دیں کہ کوئی شاپنگ سینٹر سے انہیں کوئی چیز بغیر پوچھے نہیں اٹھانی ہے۔ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ پینسل یا ربر اٹھا لیتے ہیں، تو بچوں سے کہیں کہ نہیں، نہ اسکول سے اٹھائیں اور نہ ہی کوئی شاپنگ سینٹر سے اٹھائیں۔ یہ خاص چیز تھی۔ دوسری بات، دوسرا جو پوائنٹ ہے، بچوں سے چھوٹے چھوٹے اسلامی کوئز کیے جائیں، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کچھ سیکھیں تو سب سے بہتر طریقہ جو ہو سکتا ہے سیکھنے کا وہ صحابہ کرام کی سیرت سے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا وہ واقعہ بہت اچھا لگتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ درخت کی آپ نے خاصیت بتائی کہ وہ ایسا درخت ہے، پھل دیتا ہے، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، تو تمام صحابہ کرام خاموش رہے، یعنی کسی کو جواب نہیں آیا اس کا۔ تب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب محفل برخواست ہوئی اور یہ لوگ واپس جانے لگے تو ابن عمر نے کہا اپنے والد سے کہ میں اس کا جواب جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے پھر جواب کیوں نہیں دیا، جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے جواب دے دینا چاہیے تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ابن عمر نے کیا جواب دیا اپنے والد کو، کہ جب میں نے سوچا کہ اتنے بڑے صحابہ کرام، یعنی ابو بکر صدیق، تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں تو میں ایک چھوٹا بچہ کیسے جواب دوں؟ تو میں نے اس کو ادب کے خلاف جانا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ادب اور احترام، یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت کہ وہ اتنا ادب اور احترام کرے کہ جواب آ بھی رہا ہو تو بھی بڑوں کی محفل میں آگے آگے بڑھ چڑھ کر نہ بولیں. یہ بات ہے. اب دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیرت صحابہ سے ان کو واقعات سنائیں گے تو وہ واقعات پہلے تو ان کو سنائے جائیں، اس پر کوئز کیا جائے. ابھی حال ہی میں ایک ہفتہ پہلے کوئی اسلامک اسٹڈیز کی کہیں کلاس ہو رہی تھی، کسی نے کلاس لی تو آنے کے بعد وہ بہت زیادہ کلاس دینے کے بعد وہ اپسیٹ تھے جس نے کلاس لی. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ کیوں آپ اپسیٹ ہیں، تو جو جواب مجھے ملا وہ جواب یہ تھا کہ آج ہمیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھانی تھی، 40 بچے تھے، اس میں سے جب ہم نے پوچھا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے تو صرف ایک بچے کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کون تھے. تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری جنریشن کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے نام بھی نہیں معلوم. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کے کارنامے کیا کیا تھے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت سے واقف کرائیں، اور پھر کس حد تک وہ صحابہ کو جانے ہیں تو گھر میں ہی چھوٹا موٹا کوئز کیا جائے، روزانہ کوئی ایک دن مخصوص کر لیں یا ایک وقت مخصوص کر لیں جس میں کوئز کرائے جائیں، اور اگر جو بچہ سب سے زیادہ آنسر دیتا ہو اس کو پھر کچھ گفٹ بھی دیا جائے. دوسری بات، ایک جملہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بچپن کی بات بچپن تک یاد رہتی ہے. یعنی جو کام ہم، یعنی جو چیز، جو تربیت ہم بچپن میں دیں گے بچوں کو وہ بڑھاپے تک یاد رہے گی. اور ایک اور جملہ ہم بہت سنتے ہیں کہ گھٹی کس نے پلائی تھی. جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے یا کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انہیں گھٹی کس نے پلائی تھی. دراصل گھٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ابتدائی دنوں میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت جو چیز پلائی جاتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جو ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں وہی ہاتھ دنیا پر حکومت کرتے ہیں. یعنی جس نے تربیت کی ہے اور جیسی تربیت کی ہے یا جس مزاج کا وہ انسان تھا، چاہے وہ والدہ ہو یا والد ہو یا گھر کے کوئی اور بزرگ اور بڑے بوڑھے ہوں، جس نے تربیت کی ہے اسی کا اثر بچے پر نمایاں ہوتا ہے، اور خصوصاً بچپن کا. اس لیے ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے نا کہ بچپن میں جو بات آپ سکھا دیں گے تو چونکہ اس وقت ذہن نرم ہوتے ہیں، اور اس کی مثال یوں ہے کہ جب مٹی گیلی ہوتی ہے، کلے آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو جب وہ گیلی ہوتی ہے تو آپ اس کو جس شیپ میں چاہے موڑ دیں. کمہار کو آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ گھڑا بناتے ہوئے، جب وہ گھڑا بناتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی قسم کا وہ بال کی طرح ایک مٹی کا وہ پیس رکھتا ہے، اور پھر جب وہ چاک گھومتا رہتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے وہ شیپ دیتا ہے. کتنا آپ دیکھیں اس کو جو شیپ دینے کا انداز ہوتا ہے، وہ شیپ دیتا چلا جاتا ہے اور وہ گھڑا بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے اوپر سے اس کا منہ چھوٹا اور نیچے سے بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ایک یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، جب وہ نیو بورن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں وہ گیلی مٹی دے دی، سمجھے، ایسا کلے دے دیا کہ آپ اس کو جس شیپ میں چاہیں آپ اس کو بنا دیں. آپ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر دے دیا، آپ اس کو تراش کر ہیرا بنا سکتی ہیں. اور یہ ایک والدہ پر ڈپینڈ ہے کہ وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، دعا بھی کرتی جائے، اور ساتھ میں جو اس کے حصے کا کام ہے وہ بھی کرتی جائے. نہ صرف دعاؤں سے ہو سکتا ہے، نہ ہمیں صرف اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کو ساتھ ملا کر جب ہم کریں گے تب کہیں جا کر ایک بچے کی صحیح دینی تعلیمی تربیت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بچے دیے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلین کاغذ دے دیا ہے، وائٹ. اب اس کے اوپر آپ جیسے چاہیں رنگ بھریں، جتنا خوبصورت آپ رنگ بھریں گی وہ اتنا خوبصورت دکھائی دے گا، اور اس کا پھل آپ کو آخرت میں ملے گا. آپ خود سوچیں نا کہ جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے کون ہوگا ہمارے پیچھے ہمارے لیے دعائیں کرنے والا؟ یہ ہماری اولاد ہی تو ہوگی نا. اگر آج ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو یہی اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی، اور اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے انہیں احساس نہیں دلایا، اگر ہم نے انہیں اللہ کا بندہ نہیں بنایا، تو آپ خود بتائیے پھر یہ کیسے ہمارے لیے دعا کریں گے؟ تو آج ہمیں انہیں وقت دینا ہے. آج ہم انہیں وقت دیں گے تو کل یہ ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور اہم بات جو اس سلسلے میں کی جانی چاہیے کہ بچوں کو ہر بات پہ بات بات پر ڈانٹنا نہیں چاہیے. اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جھڑک دیتی ہیں. جب بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور وہ جب بات کرنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت اس کو دنیا نئی سی لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے. یہ ایک نیچرل قدرتی چیز ہے. تو ایسے وقت میں والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بہت ہی تحمل کے ساتھ اچھے انداز میں جواب دے, اسے جھڑکے نہیں, کیونکہ بات بات پر ڈانٹنا اور جھڑکنا بچے کو ضدی بنا دیتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ والدین کے ڈر کی وجہ سے بچے نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئے. اور مجھے ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے جب ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ پر بٹھائے پیار کر رہے ہیں. تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, آپ اور اس طرح سے بچے کو پیار؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں, اس میں کیا برائی ہے, کہ یہ تو ایک فطری بات ہے اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے بچوں سے محبت کرنے کے لیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے بچوں کے ساتھ. تو وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ میں جس وقت گھر میں داخل ہوتا ہوں تو پورے گھر میں سکوت طاری ہو جاتا ہے, یعنی بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی آواز نہیں آتی. تو آپ خود بتائیے کہ یہ ڈر اور رعب یہ زیادہ اچھا ہے یا بچوں سے مل جل کر رہنا. یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ بچوں سے دوستی کر لیں کہ بچے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں. نہیں, ایک ادب, ایک لحاظ, ایک ڈسٹنس ضروری ہے, ایک رعب ضروری ہے, لیکن بچوں سے اتنی دوری بھی نہ ہو کہ بچے جو چاہیں کر لیں اور والدین کو اس کی کوئی خبر تک نہ ہو. تو نہیں, اگر ہم ان سے انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوں گی بچوں سے تو وہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کریں گے. ہمیں انہیں دھیرے دھیرے ساری باتیں بھی بتانی پڑے گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ والدین کی ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں ساری اونچ نیچ سمجھا دی جائے, ان کے بستر الگ کر دی جائیں, انہیں سمجھا دیا جائے کہ لڑکیاں ہیں تو کسی غیر مرد سے ہاتھ نہ ملائیں, لڑکے ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے. ہو سکتا ہے انہیں احتلام اگر جب ہو تو انہیں غسل کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے فرائض والدین کے ذمے آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بچے خود جان لیں گے. نہیں, بچے کہاں سے جانیں گے, یہ والدین کو بتانا ہوگا. پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, یہ بتانے میں شرم یا جھجک محسوس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سائنس کی کتاب آپ اٹھا لیجئے, آپ اپنے بچے کی بک دیکھیے, سیون سٹینڈرڈ سے لے کر آپ پھر اس کے آگے تو چھوڑ ہی دیجئے, سیون سے ساری باتیں بتانی شروع کر دی جاتی ہے اسکول میں. تو وہاں پر تو ہم وہ پڑھانے میں ہم کوئی آر نہیں محسوس کرتے, اس کو ہم برا نہیں جانتے, لیکن جب اسلامی آداب سکھائے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں ہیں. تو اس میں کوئی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ پاک ہی نہیں ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی. تو لہٰذا یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح سے وہی کہ ان کو ڈانٹا نہ جائے زیادہ اور بہت زیادہ جھڑکا نہ جائے, کیونکہ اس سے بچے پھر ضدی ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, لیکن چونکہ ٹاپک کے لحاظ سے ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. عبد القادر جیلانی کا, آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ اتنا ہمارے لیے بہترین ہے کہ ایک والدہ کیسے اپنے بچے میں کس پائے کا ایمان اور کیسا وہ ثبت کرتی ہے کہ اس کا اثر کتنا اچھا ہوتا ہے. کہ جب ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا تو اس میں جو بچہ تھا اس نے جب بتایا کہ میرے کوٹ کے اندر اشرفیاں ہیں, اور جبکہ بظاہر اوپر تو نظر نہیں آ رہی تھیں, اس بچے کو ڈاکو کے پاس لے جایا گیا, اس کے سردار کے پاس. اس نے کہا کہ تم نے سچ کیوں کہہ دیا, تم چاہو تو ہم سے چھپا بھی سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو بچے نے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر حال میں سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. آپ دیکھیں کہ وہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ سردار کہنے لگا کہ جب یہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا اس نصیحت پر عمل کر سکتا ہے اور میں کیسے اپنے رب کا نافرمان ہوں. تو اس نے آئندہ ڈاکے ڈالنے اور چوری کرنے سے توبہ کر لی. تو آپ دیکھیں کہ ایک اس پر, ایک اچھائی پر عمل کرنے, ایک اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ ہوا. تو آج بھی ایسے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہم تو اتنی معمولی معمولی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ذرا سا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو برا لگ جائے گا تو ہم فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں, جبکہ جھوٹ کی کتنی مذمت کی گئی ہے, اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. تو لہٰذا سچ بول, خود بھی سچ بولیں اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں. پھر اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے طریقہ کار ایسا ہو کہ ڈانٹنے کے بجائے انہیں کوئی اور قسم کی سزا دے دیں، کہ اگر ان کی کوئی پسندیدہ چیز ہے جو وہ لوگ کوئی گیم اگر وہ کھیلتے ہوں یا کوئی اور چیز جس میں پڑھنے میں وہ انٹرسٹڈ ہوں، تو ایسی سزا مقرر کر دیں کہ وہ پڑھنا ان کا بند کرا دیجئے یا وہ گیم کھیلنا ان کا بند کرا دیجئے یا کوئی ان کے قریبی دوست سے جب وہ ملنے جاتے ہیں تو وہ دوست سے ملنا بند کرا دیجئے، اس طرح کی کوئی سزا دیجئے، یا پھر یہ دھمکی دیجئے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر ہلکی سی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ سزا دینے سے گریز کریں۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے نواب بہادر یار جنگ کا، یہ انہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور ان کی تربیت ان کے نانی نے کی تھی۔ بہت اچھی شخصیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو اس دن ان کی نانی صحابہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی، تو وہ بار بار آتے تھے اپنی نانی کو متوجہ کرتے تھے لیکن ان کی نانی نے ان سے بات نہیں کیا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ان کی نانی نے کیا جواب دیا، کہنے لگی کہ جب تم نے آج اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی تو میں بھی تم سے آج بات نہیں کروں گی، یعنی تم نے آج قرآن کی تلاوت نہیں کی لہٰذا میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے طریقہ کار، کہ بچوں میں عادت ڈالی جائے اور پھر ان کو اس طریقے سے اس حکمت کے ساتھ جواب دیا جائے جس کی وجہ سے ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ اس غلطی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس طرح سے بہت اچھی اچھی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ ایک کہانی تھی بہت ہی اچھی جس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا تھا، کہ جو ان کا بیٹا تھا، دو بیٹے تھے نا، تو ایک بیٹا تو غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا، تو اس میں بتایا گیا تھا، دو کردار بتائے گئے تھے۔ تو یہ جو کہانیوں کی کتابیں ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں اس سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ اور ایک نام مجھے جو یاد آ رہا ہے مائل خیر آبادی کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی اچھی کہانیاں انہوں نے لکھی تھی بچوں کی تربیت کے لیے، خصوصاً قرآنی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن میں سے لی گئی اسٹوریز ہیں، صحابہ سے لی گئی اسٹوریز ہیں، اور اخلاقی کہانیاں بھی ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی۔ جیسے ایک مسلم بھیا کے نام سے بھی ایک کتاب تھی ان کی، وہ بھی بہت اچھی کہانی ہے، اور اس کہانی کا نام انہوں نے جو دیا تھا ایک شعر پر دیا تھا، جو علامہ اقبال کا ایک بہت اچھا شعر تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس شعر کے عنوان پر انہوں نے کہانی دی تھی، بہت اچھی کہانی تھی، جس میں تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا مسلمانوں پر اور اس کے بعد پھر اس میں سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس کی کہانی کو اس میں دیا گیا۔ تو لہٰذا بچے صحابہ کی سیرت سے، ہماری اسلامی ہسٹری سے ان کہانیوں کے ذریعے سے متعارف ہو جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کو پارٹ ٹائم جاب نہیں کرنی ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لی اب میں بریوز ذمہ ہوں، نہیں، والدہ کو کبھی چھٹی ہے ہی نہیں، ہے نا؟ اور وہ جملہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو لہٰذا والدہ کو 24 گھنٹے کام کرتے رہنا ہے، اسے ہر لمحے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ محبت نہیں ہو سکتی کہ بچے کو الٹا سلا دیا اور کہا کہ نہیں میرا بچہ بہت تھکا ہوا ہے لہٰذا اسے نماز نہ پڑھائی جائے، تو یہ محبت تو نہیں ہوئی، یہ تو بلکہ بچے کے ساتھ دشمنی ہوئی۔ تو کوئی عقلمند خاتون، عقلمند ماں اس طرح کی نادانی نہیں کرے گی کہ وہ الٹا اپنے بچوں کو نماز سے دور رکھے اور ان کو یہ سوچے ان کے بارے میں کہ نہیں میرا بچہ تھکا ہوا ہے لہٰذا آرام کر لے۔ پھر اسی طرح سے بچوں کے اندر ادب اور احترام بڑوں کا پیدا کریں، جیسے حدیث ان کو بتائی جائے کہ من لا یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا لیس منا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح سے بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام خود کروائے جائیں تاکہ انہیں محنت کی عادت رہے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج والدین بچوں کے کام خود کرتے ہیں، اور ہم خود سوچتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے کام خود کرنا دراصل یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جس میں بچے بگڑ جائیں یا بچوں کو چھوٹے موٹے کام کرنے کی عادت بھی نہ ہو۔ بلکہ اولاد کی تربیت کی جائے کہ وہ والدین کے کام کریں، وہ والدین کی خدمت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں کیا پڑھتے ہیں، جناح الذل کا لفظ آتا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا کر رہو۔ تو یہ تربیت جب ہم کریں گے بچوں کی، تبھی ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہوگی۔ اب جب ہم خود ان کے کام اٹھ کر کرنے لگیں کہ تم بیٹا تم مت کرو یا ہم کر لیں گے، بیٹا آپ مت کرو ہم کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر محنت کی عادت نہیں ہوگی۔ ایک کال ہمیں ملتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے۔ بہرحال کنز الاعمال میں یہ کال ملتا ہے، اخشو شنو فإن الطرف یزیل النعمہ، کہ موٹا جھوٹا پہنو، آسائش تو نعمتوں کو زائل کر دیتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایسے کپڑا بھی ایسا پہنو جو موٹا جھوٹا ہو، کیونکہ آسانیاں اور آسائش کیا کر دیتی ہیں، وہ نعمتوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیسا کپڑا پہنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ اللہ کے رسول اپنا جوتا خود گانٹ لیتے، کپڑے خود اگر کہیں سے کچھ ہو جاتا پیون خود لگا لیتے، اپنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں پر ڈپینڈ کریں۔ تو لہٰذا بچوں کو عادت ڈلوائی جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کا حق ادا کریں، تو انہیں ہر کام کی عادت ہونی چاہیے۔ اپنی پلیٹ وہ خود دھو لیں، ہفتے میں ایک دن صفائی کا مقرر کر دیں اور کوئی ایک بچے سے ایک ایک دفعہ ان کی باری لگوا دیں کہ وہ صفائی کریں۔ اپنے بستر وہ خود سیٹ کریں، خود اس کو صاف کریں، خود تہ کر کے اپنے لحاف کو رکھیں۔ یہ سارے کام بچوں کو خود آنے چاہیے۔ اور کھانے پینے میں بھی انہیں خاص طور سے ان کی تربیت کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو طریقہ رائج ہوتا جا رہا ہے فاسٹ فوڈ کا طریقہ، ایک تو کھڑے کھڑے کھانے کی عادت، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو گھریلو کھانے ہوتے ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں کو بس کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو باہر کی بنی ہوئی چیزیں ہوں۔ تو دراصل یہ عادت کو ہمیں ختم کروانا ہے، کم کروانا ہے، کیونکہ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی طاقت والی چیز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں وہ طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہے جیسے بچے ہونے چاہیے۔ ہاں جسم پھیلتا چلا جا رہا ہے لیکن طاقت وہ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے گھر کے کھانے کی ان کو عادت ڈالیں، بیٹھ کر کھانے کے آداب سکھائیں، اور دوسری بات ہر قسم کے کھانوں کی عادت ڈالیں۔ ورنہ ہم اس کو آج کل ایک فیشن ہونا ہم نے سمجھ لیا ہے، ماڈرن ہونے کی علامت سمجھ لیا ہے کہ بچے ہر وقت یہ ہم نہیں کھاتے، وہ ہم نہیں کھاتے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، بلکہ بچے یہاں تک کہتے ہیں کہ آئی ہیٹ دس، آئی ہیٹ دیٹ، اس طرح سے۔ تو یہ الفاظ استعمال کرنا بچوں کو بتائیں کہ کھانے کے تعلق سے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو اس سے نفرت ہے، ہم کو اس سے نفرت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس کو شکر ادا کر کے کھائیں۔ دال روٹی کی بھی عادت ہو بچوں کو، اور جب جو چیز دی جائے سبزی کی بھی عادت ہو، ہر قسم کے کھانوں کی بچوں کو عادت ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جو چیز بچوں کو پسند نہیں ہے تو وہ زیادہ نہ بنائی جائے، لیکن عادت بہرحال ہر قسم کی ہونی چاہیے۔ جیسے صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ صحابیات بچپن سے ہی بچوں کے اندر دلیری اور بہادری کی صفات پیدا کرتی تھیں۔ یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے سیرت میں کہ صحابیات اپنے بچوں کو جنگ کے موقعوں پر پہاڑوں پر لے جا کر بٹھا دیا کرتی تھیں اور خود ان کے ساتھ بیٹھتی تھیں تاکہ بچے شروع سے وہ مناظر کو دیکھتے رہیں تاکہ ان کے اندر بہادری پیدا ہو۔ اسی طرح سے ایک مومن ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو ہر معاملے میں یا ہر قسم کے حالت میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں حالت مجھے سوٹ نہیں کر رہی ہے، فلاں ماحول مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے، نہیں، وہ ہر طرح کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے اور وہاں رہ کر وہ اپنے آپ کو نازک نہیں بنا لیتا، بلکہ جیسے حالت اس پر آتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ہو ہلکے یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کہ جب ضرورت پڑے تو شبنم کی طرح بھی ہو جاتا ہے، اور اگر جب ضرورت پڑے بہادری کی تو دریاؤں کے بھی دل اس سے دہل جاتے ہیں، ایسا طوفان ہے۔ جب اپنے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور جب باطل سے ٹکرانے کی بات آتی ہے تو پھر فولاد بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے بچے ہوں، ایسے ہی ہمارے نوجوان، ایسی ہی ہماری نوجوان نسل ہو انشاء اللہ تعالی۔ پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں بچوں کی پرورش کے سلسلے میں کہ ان کی ہر زبان سے نکلی ہوئی فرمائش کو پورا نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے زبان سے کوئی فرمائش نکلتی نہیں کہ ہم اسے پوری کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، تو نہیں، دراصل یہ انہیں بگاڑنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں کو ان کی فرمائش پر دلائی جائے چیزیں، لیکن ہر فرمائش نہ پوری کی جائے، کبھی دلا دیں کبھی روک دیں۔ اسی طرح سے اولاد سے محبت ہو لیکن حدود کے اندر ہو، اور محبت ایسی ہو جس میں ان کا فائدہ ہو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن کی آیت ہے کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہیں۔ تو یہ آزمائش اسی صورت میں ہے جب ہم انہیں بگاڑ دیتے ہیں، اور جب اگر ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ اللہ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں اور والدین کے بھی فرما بردار بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کو یا ہمیں اپنے ملکوں میں یا مسلمان امت میں ہمیں اولڈ ہوم نہیں بنانے ہیں، کیونکہ اولڈ ہوم تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پر والدین نے اپنی نوجوانی میں اپنی زندگی میں بچوں کو وقت نہیں دیا، تو بعد میں بچے بھی انہیں وقت نہیں دیتے۔ ہمیں آج اپنی اولاد کو وقت دینا ہے تاکہ ہماری نسل واقعی میں امت مسلمہ کی نسل ہو، جن کے اندر والدین کے ساتھ ادب اور اخلاق ان کو آتا ہو، اور وہ بہترین نیک اور فرمانبردار اور صالح اولاد ہو، جیسے کہ وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے تین اشخاص کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک شخص رات بھر اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر کھڑا رہا، اور بیوی بچوں کو اس نے نہیں دیا بلکہ اپنے والدین کے لیے کھڑا رہا جبکہ ان کی آنکھ لگ چکی تھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سے نواز دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اس کو کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے والدین کے ساتھ کی نیکی، تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، تو پھر یہ بچے ہمارے لیے فرما بردار بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے بہتر آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا آپ لوگوں کے پاس ہوں، اگر ہوں تو آپ لوگ وہ ضرور شیئر کریں تاکہ آئندہ کے اس میں ہم وہ باتیں اس میں مزید ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کریں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور جنت میں ان کے درجات اتنے بلند ہوں کہ ان کی وجہ سے ان کے والدین کو اونچے درجات میں پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کی دعاؤں کو، کوششوں کو قبول کرے، ہمیں بہترین تربیت کرنے والا بنائے، ہمارے اندر صبر اور تحمل پیدا کرے، ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینے والا بنائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔